360 میں کیا پاکستان میں جاری سیاسی بحران اور غیر یقینی پر نوجوان بھی تشویش میں ہیں؟
مجھے اپنا ٹویٹر جو نظر آ رہا ہے نا وہ بالکل برباد ہوتا نظر آ رہا ہے.
اور جانیں گے کہ ملک میں جاری معاشی بحران ملک کی آبادی کے سب سے بڑے حصے کو کیسے متاثر کر رہا ہے.
میں اب تقریباً 2 ماہ کے بعد جا رہا ہوں اسی مہنگائی کی وجہ سے.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کی کم از کم 64% آبادی 3 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے. معذرت کے ساتھ 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے. کسی بھی ملک کی آبادی میں نوجوانوں کی اکثریت ایک اثاثہ سمجھی جاتی ہے اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری بھی. لیکن پاکستان کے معاملے میں ملک کو اکثر درپیش رہنے والے معاشی بحران، ناقص تعلیمی ڈھانچے اور کیریئر کے ناکافی مواقع اور اس سب کے بعد موجودہ سیاسی بحران نے مزید بگاڑ پیدا کیا ہے. اس سب پر پاکستان کے یہ نوجوان کیا سوچ اور رائے رکھتے ہیں، خاص طور سے اپنے مستقبل اور ملک میں جمہوری تسلسل کے لیے، آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کر رہے ہوں گے. لیکن پہلے ایک اہم ڈیولپمنٹ شامل کرتے ہیں. امریکی ایوان نمائندگان نے ایک لمبی بحث اور صدر بائیڈن اور ریپبلکن ہاؤس اسپیکر کیون مکارتھی کے درمیان ہوئے مذاکرات کے بعد قرض کی حد بڑھانے اور بجٹ کٹوتیوں کے پیکیج کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد امریکہ کے ڈیفالٹ ہونے کا خدشہ کچھ حد تک ٹل گیا ہے. قرض کی حد بڑھانے کے معاملے پر انتہائی دائیں اور بائیں بازو کے جو نمائندگان تھے ان کی طرف سے بہت حد تک جو ہے اس پہ اعتراض کیا گیا. لیکن اس سب کے باوجود اگر ہم سچویشن کو اس وقت دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ایوان نمائندگان سے کل یہ بل منظور ہوا اور امریکی حکومت کے قرض لینے کی 314 کھرب ڈالر کی حد کو جنوری 2025 تک معطل کر دیا گیا ہے. ایوان نمائندگان سے اس بل کی منظوری کے بعد اب اسے رواں ہفتے کے آخر تک منظوری کے لیے سینٹ میں بھیجا جائے گا. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے مطابق پاکستان کی کل آبادی کا 64% سے زائد حصہ 30 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے، جس میں 15 سے 29 سال کی نوجوان آبادی کا تناسب 30% ہے. آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 5ویں بڑے ملک کی معیشت دنیا میں فیکس آمدنی کے حساب سے عالمی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق 175ویں نمبر پر ہے. پاکستان میں بے روزگاری بڑھتی ہوئی جس طرح سے ہمیں نظر آتی ہے اور مہنگائی نے جس طرح سے عوام کے لیے چیلنجز کھڑے کیے ہیں وہ شاید حالیہ تاریخ میں دیکھنے میں نہیں آئے. مہنگائی 50 سال کی بلند ترین سطح پر ہے، کاروبار بند ہو رہے ہیں جس سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے. پاکستان کے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے مطابق گزشتہ سال 8 لاکھ سے زائد پاکستانی ملک سے باہر گئے ہیں اور یہ تعداد اس سے پہلے کے 2 سالوں کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا زیادہ ہے. ملک سے باہر جانے والے ان افراد میں سے 3,61,000 غیر ہنرمند افراد تھے، جبکہ 3,47,000 سے زائد افراد کسی ہنر میں بنیادی مہارت رکھتے تھے. لیکن 38,800 سے زائد ہائیلی اسکلڈ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد بھی گزشتہ سال ملک سے باہر چلے گئے. پاکستان میں اس وقت مہنگائی کی شرح 38% تک پہنچ چکی ہے. شاید خورد و نوش سے صحت اور تعلیم تک سبھی انتہائی مہنگا ہو چکا. تعلیم کے اخراجات براہ راست نوجوانوں کو متاثر کرتے ہیں. آئیے ان کے تعلیمی اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں انہی سے جانتے ہیں.
فی الحال تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے. لیکن اگر ہم ماضی سے اگر ہم اسے کمپیئر کریں نا تو 1971 کو اگر دیکھ لیں تو اس حساب سے تب بھی ایسے حالات کریٹ ہوئے تھے، لیکن الحمدللہ پاکستان نے اپنے آپ کو سٹیبل کر لیا تھا.
9 مئی کے بعد سے جو حالات ہو گئے ہیں اس سے تو جو مجھے اپنا فیوچر جو نظر آ رہا ہے نا وہ بالکل برباد ہوتا نظر آ رہا ہے.
میں اپنا فیوچر یہاں پہ بہت ورس دیکھ رہی ہوں، لیکن میں دیکھنا نہیں چاہتی. میں نہیں چاہتی کہ میں اپنا مدر لینڈ چھوڑ کے جاؤں، لیکن پاکستان نے ہماری پالیٹکس نے ایسے حالات کریٹ کر دیا ہمارے لیے کہ ہماری مجبوری بن گیا اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے باہر جانا.
ایز اے اسٹوڈنٹ میں یہاں سے گریجویٹ ہو رہا ہوں، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ آگے میرا فیوچر کیا ہے. مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہماری جو انڈسٹریز ہیں بند پڑی ہوئی ہیں، اکانومی بہت ڈاؤن جا رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ میرا فیوچر کیا ہے. میں اگر باہر کی طرف موو کرتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ مطلب ایز اے مطلب کنٹری کا مطلب میں مطلب ہوں تو مجھے کنٹری کو سرو کرنا چاہیے، لیکن مجبوری کے حال میں مجھے باہر جانا پڑ رہا ہے.
پاکستان میں کہنے کو تو جمہوریت ہے، لیکن کیا واقعی جمہوریت ہے؟ اور ہم ویسے تو دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کے دور سے جب سے جمہوریت ہی چل رہی ہے کنٹینیوسلی، لیکن وہی بات ہے کہ یہ جو ہائبرڈ نظام ہے یہ نہیں اصل ڈیموکریسی. تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ جو سول گورنمنٹ ہے وہ جو چاہ رہی ہے، لیکن کہنے کو جمہوریت ہے لیکن جمہوریت ہے نہیں. اور انفارچونیٹلی مجھے کوئی حالات سدھرتے ہوئے نظر نہیں آتے.
پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل اس طرح ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، سب اپنے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. اس میں پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا.
مہنگائی سے جو حالات تھے اور اس کے علاوہ جس طرح کی سچویشن ملک کے سیاسی صورتحال پر جس طرح کی رائے طلباء کی تھی وہ آپ تک پہنچائی, لیکن اس مہنگائی کی وجہ سے جو یونیورسٹی میں طالب علم پڑھ رہے ہیں ان کے حالات بھی کافی حد تک اس لحاظ سے قابل برداشت نہیں رہے جتنی مہنگائی وہ اس سے پہلے دیکھ رہے تھے, اور جس طرح سے ان کی چیزیں اس سے پہلے پوری ہو رہی تھیں ان کی اسٹڈیز کے اخراجات وہ اس طرح سے پورے ہوتے نظر نہیں آتے. جنوبی پنجاب کے علاقے فوٹ آباد سے تعلق رکھنے والے ارمغان محمود لاہور میں پڑھتے ہیں, مہنگائی سے ان کی زندگی پر کیا فرق پڑا ہے انہیں سے جانتے ہیں.
میرا نام ارمغان محمود ہے, میرا تعلق ضلع بہاول نگر کی تحصیل فوٹ آباد سے ہے اور میں پنجاب یونیورسٹی کا طالب علم ہوں. میرے والد صاحب وفات پا چکے ہیں اور میرے یونیورسٹی کے جو اخراجات ہیں وہ میرے چچا جان برداشت کرتے ہیں, وہ مجھے میرے یونیورسٹی کے اخراجات دیتے ہیں. میرے اخراجات میں تقریباً 15,000 نارملی, جس میں میں اپنا ایزیلی ہاسٹل کے اخراجات اور کھانے پینے کے مینج کر لیتا تھا, لیکن اب جیسے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے اس وجہ سے مجھے منتھلی ان میں گزارا نہیں ہو رہا. میں اپنے دوستوں سے آخر میں جا کے ہیلپ لیتا ہوں, وہ دوست مجھے تھوڑا بہت پے دے دیتے ہیں, 2,000-3,000 جتنی مجھے ضرورت ہوتی ہے, اس طرح میں پھر اپنا منتھلی اخراجات برداشت کر رہا ہوں. پہلے میں اپنے گھر تقریباً 15 دنوں میں چلا جاتا تھا, جیسے کہ جب چھٹی ہوئی ویکینڈ پہ میں نے نا مطلب کہ اپنے گھر جانا, تو جس کا کرایہ نارملی تقریباً 1,200 یا 1,500 تھا, تو اب وہ بڑھ کر ڈبل ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے اب میرا گھر جانا بھی ممکن نہیں ہے. میں اب تقریباً 2 ماہ کے بعد جا رہا ہوں اسی مہنگائی کی وجہ سے. موجودہ صورتحال میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے, مہنگائی کی وجہ سے ایک عام اسٹوڈنٹ کے لیے اپنے یونیورسٹی کے اخراجات پورے کرنا یا اپنا ایک ڈگری حاصل کرنا کافی مشکل ہو چکا ہے. باقی میری کوشش یہی ہے کہ میں اپنا ڈگری جو ہے اس کو حاصل کر سکوں اور اپنے والدین کے لیے کچھ نہ کچھ اچھی جاب پہ, اپنی پوسٹ پہ, اچھی پوسٹ پہ میں لگ سکوں.
پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے ایک حالیہ سروے کے مطابق 60% سے زیادہ نوجوان ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. کچھ ناقدین کے خیال میں پاکستان میں افرادی قوت ایک بڑی تعداد میں ہے جو کہ ملک کی کھپت سے کہیں زیادہ ہے, تو ملک چھوڑ کر روزگار کی تلاش میں جانے والوں کو برین ڈرین نہ سمجھا جائے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ ریپرزینٹیو اور لیڈرز, جس طرح سے مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ وائسز جو نکلتی ہیں اور خاص طور پہ ایسے اسٹوڈنٹ جو پاکستان سے نکلے اور باہر پڑھنے کے لیے آئے, انہیں میں سے ایک مناہل مہدی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. مناہل بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں مواقع جو ہیں وہ اتنے ہیں کہ اس کے ساتھ جو لوگ وہاں ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں, یا یہ جو ہم برین ڈرین کے کانسیپٹ میں بات کر رہے ہیں کہ برین ڈرین جو ہے بہت زیادہ لوگ ہیں اس لیے وہ باہر چلے بھی جائیں تو اس کو برین ڈرین میں انکلوڈ نہیں کریں گے؟ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟
میرے خیال سے ایسے سوال کے لیے تھوڑا سا جو ہے ہمیں ڈیٹا کو دیکھنا چاہیے ہے. جیسے کہ آپ نے اپنے سیگمنٹ کے شروع میں ایکچولی شیئر کیا کہ کتنے اسکل لوگ ہیں, کتنے اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں, سو وہ ایک طرح سے کیپچر کرتا ہے کہ کون جا رہا ہے اور کس وجہ سے جا رہا ہے. کچھ لوگ یقیناً معاشی وجوہات کی وجہ سے جا رہے ہیں, کچھ معاشرتی چیزوں کی وجہ سے بھی جا رہے ہیں. آئی تھنک پاکستان کی جو صورت حال ہے اس میں انفلیشن ایک ابھی تو عروج پہ ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے ہاں اور بہت سارے مسائل ہیں. معاشرتی دیکھا جائے تو تنگ نظری ہے بہت ساری, اگر دیکھا جائے جو کہ اگین آئی تھنک ہمارے ڈیٹا کے اندر شاید نمبرز نہ آئیں, مگر ریلیجس مائنورٹیز جو جاتی ہیں کیونکہ ان کو خطرہ ہے پاکستان کے اندر, آئے دن ہمارے ہاں بلاسفمی کے کیسز ہوتے ہیں, ماب لنچنگ ہوتی ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. سو آئی تھنک برین ڈرین ایز اے کانسیپٹ بھی اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کس کس چیز کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں. اگر لوگ اپنی سیفٹی کے لیے باہر جا رہے ہیں تو شاید اس کو آپ برین ڈرین
آپ سمجھتی ہیں کہ روزگار کے لیے جو جا رہے ہیں اس کو شاید ہم اس کانٹیکسٹ میں رکھ سکتے ہیں, لیکن جو ادروائز دوسرے ایشوز کی وجہ سے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, سیکیورٹی جس میں ایک مین ایشو ہے,
آئی تھنک روزگار بھی آپ اس لیے آپ پیسے کماتے ہیں تاکہ آپ خرچ کر سکیں, پر آپ کی خرچ اگر بیسک نیسیسٹیز ہی نہیں پوری ہو رہی ہیں باقی کس چیز کے اوپر پورا کریں گے؟ آپ کو ایک ہیلدی لائف اسٹائل, بچوں کی پرورش, بہت ساری فیملیز بھی میرے خیال سے جانا چاہتے ہیں بیکاز وہ بچوں کو شاید نہیں بڑا کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے ماحول پہ جہاں پہ سڑک کے اوپر, پبلک اسپیسز کے اوپر قتل و غارت ہو رہی ہو مثال کے طور
پر. اس ایشو کو ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ اوپینینس آتی رہتی ہیں. زاہد علی ہمیں جوائن کر رہے ہیں نیو یارک سے, ان سے بھی اس بارے میں رائے لیتے ہیں. زاہد, جس طرح پاکستان کی پاپولیشن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, یہ رائے کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں اس لیے باہر جاتے ہیں کیونکہ ان کی ایک تعداد جو ہے ملک اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ ملک میں اس کی کھپت نہیں ہے, اس لیے اسے برین ڈرین نہ سمجھا جائے, ان کے لیے بہتر مواقع نکلتے ہیں تو اس وجہ سے باہر وہ جو ہے دوسرے آپشنز کو ایکسپلور کرنے نکلتے ہیں.
جی بالکل، جیسے مناہل نے بھی کہا اس کے مختلف جو طلباء ہیں جو باہر، چاہے وہ یورپ میں ہیں یا امریکہ میں ہیں یا ابھی چائنا میں بھی بہت زیادہ جو طالب علم ہیں پاکستان سے، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے یا اپنی جو نوکری ہے اس کے مواقع ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کی مختلف وجوہات ہیں جو بھی طالب علم آ رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر ہم اسے ان سارے جو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے لوگ آ رہے ہیں ان کو ایک برین ڈرین کی کیٹیگری میں انکلوڈ کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے پاکستان میں کہ ابھی
نارملی تقریباً 1200 یا 1500 اور
اسکولز جو ہیں وہ آگے مطلب چھوٹے شہروں میں بڑھ رہے ہیں، تو بہت زیادہ جو طالب علم ہیں وہ فارغ التحصیل بھی ہو رہے ہیں ان اداروں سے. لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ نوجوان پڑھ کے نکل رہے ہیں، ان کے لیے کوئی مواقع موجود نہیں ہے. مثال کے طور پہ جو سوشل سائنسز کے اندر پاکستان میں طالب علم نکلتے ہیں اور ایسے طالب علم جو پبلک یونیورسٹیز یا پبلک کالجز سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس دو تین آپشنز ہیں، یا وہ سی ایس ایس کر لیں جس میں سے 0.1% یا 0.2% جو لوگ ہیں جو ایگزام دیتے ہیں وہ صرف سلیکٹ ہوتے ہیں، یا وہ آرمی میں چلے جائیں، یا وہ ڈاکٹر بن جائیں یا انجینئر بن جائیں. سو سائنسز کے اندر پاکستان میں جو طالب علم اس وقت اپنی تعلیم حاصل کر کے نکل رہے ہیں ان کے لیے کوئی مواقع نہیں ہے. سیم اسی طرح جو تعلیمی سہولیات ہیں ان کی کمی کی وجہ سے بھی بہت زیادہ جو طالب علم ہیں وہ یہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ بیرونی ممالک میں جا کر تعلیم حاصل کریں، جہاں ریسرچ کے مواقع بھی انہیں بہتر ملیں گے، جہاں پہ انہیں اسکالرشپس بھی ملیں گی، جہاں پہ وہ اپنا جو تحقیقی کام ہے، جو تنقیدی کام ہے، وہ بھی زیادہ مثبت اور بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی باہر آتے ہیں.
تو یہ جس طرح سے آپ نے یہ سارے آسپیکٹس جو ہیں وہ مینشن کیے، تو یہ مواقع جو ہیں کیا اسی حد تک لمیٹڈ ہیں کہ ان کے پاس روزگار کے کتنے مواقع ہیں اور سوسائٹی میں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو فٹ ان محسوس کروا سکتے ہیں؟ کیا سیاسی ایشوز جو ہیں وہ اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں کہیں؟
جی جی بالکل ہوتے ہیں. سیاسی ایشوز میں اب آپ دیکھیں گے پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹ یونینز نہیں ہیں، ان کے اوپر پابندی ہے. اور اسٹوڈنٹ یونینز تو چلیں دور کی بات ہے، میں خود پبلک یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے. پاکستان میں کلاس رومز کے اندر یہ رواج ہی نہیں ہے، یہ روایت ہی نہیں ہے کہ آپ تنقیدی سوالات جو ہیں وہ کر سکیں. اور اگر آپ تنقیدی سوال بھی کرتے ہیں جو کہ چاہے آپ کے جو سیاست ہے یا جو آپ کا نصاب ہے اس کے ساتھ بھی منسلک ہے، تو اس کو بھی سیاسی ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے اور پابندیاں لگائی ہیں، قدغنیں لگائی جاتی ہیں، آپ کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہوتے ہیں. اگر اس کے باوجود آپ اپنے حقوق کے لیے جو کہ آپ کے اسٹوڈنٹ رائٹس ہیں یا آپ کے سٹیزن رائٹس ہیں، اس کے لیے آپ تھوڑا بہت بھی آرگنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی ڈائیلاگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اپنے ٹیچرس کے ساتھ یا یونیورسٹی کے بھی، تو آپ کے اوپر نہ صرف پولیس کی جانب سے، خفیہ کی جانب سے، یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے، ہر طرف سے آپ کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈالا جاتا ہے تاکہ آپ کی جو تنقیدی سوچ ہے، آپ کا جو سوال کرنے کا سارا زاویہ ہے، اس کو دبایا جا سکے.
زاہد میں اس پہ مناہل کی بھی اوپینین ایڈ کروں گا کہ مناہل اس پہ مناہل جس طرح سیاسی حقوق کے حوالے سے زاہد کہہ رہے ہیں کہ کلاس میں بھی جو تنقیدی جائزہ ہے یا جو تنقیدی سوچ ہے اس کو پروان نہیں چڑھنے دیا جاتا، اور جس طرح اوور آل ایک ماحول ہوتا ہے وہ انکریجنگ نہیں ہوتا اس کے لیے، آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اس معاملے میں؟
میرے خیال سے زاہد بھی کچھ حد تک واقف ہیں کہ کافی سملر ایکسپیرینس ہے، حالانکہ میرا تعلق لاہور کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے ہے، مگر وہی بات ہے کہ جو بھی ہماری اسپیسیز چاہے وہ پبلک یونیورسٹیز کی ہوں، پرائیویٹ یونیورسٹیز کی ہوں، وہی چیز ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہیں جو ایک براڈر نیریٹو چل رہا ہوتا ہے. اب جیسے کہ حالیہ جو واقعات ہوئے 9 مئی کے حوالے سے، اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے گیت ایئر کرنا شروع کر دیا. وہ نیریٹو کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش ہے جو کہ پھر ہر جگہ ہر ادارے کے اندر ریفلیکٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر. تو یقیناً ہمیں بھی یہ چیزیں فیس کرنی پڑی تھیں، اور اس کی بھی سٹرکچرل وجہ ہے. اگر آپ اس کے اندر کوئی تفصیل جاننا چاہیں تو اس کا خلاصہ یہ ہے.
آپ سمجھتی ہیں کہ سٹرکچرل ایشوز کہاں تک ہیں ڈیپ ان دا سوسائٹی؟ جس طرح زاہد نے مجھے ایک چیز جس طرح انہوں نے مینشن کی کہ اسٹوڈنٹ یونینز نہیں ہیں، ان پہ بین ہے، تو اس کو ہم کتنا کنیکٹ کر سکتے ہیں؟
اور یقیناً اسٹوڈنٹ یونینز نہیں ہیں تو کوئی تنظیم نہیں ہے جس کے آپ ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اور اپنے کام کروا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ بڑا سمپل سا ایگزامپل ہے, ہمارے بہت سارے جو ادارے ہیں خاص طور پہ فوجی ادارے, ان میں سے لوگ ریٹائر ہو کے اب سیکیورٹی کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر, وہ ریٹائرڈ آرمی حضرات ہوتے ہیں. تو ایک جو اسٹرانگ ہولڈ ہے ان کا اداروں سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو چلا آ رہا ہے,
وہ تو ان کا سکل سیٹ ہے. آئی تھنک وہ تو اس میں اگر وہ ہیں اور اس کا ایک سکل سیٹ ہے تو اس لحاظ سے تو شاید وہ سیکیورٹی دے رہے ہیں.
کاش کہ ہمارے ہاں پروفیشنلزم ایسا ہوتا ہے کہ جن کے سکل سیٹ ہیں وہ وہیں تک محدود رہتے, مگر ان کا امپیکٹ جو ہے وہ اور بہت ساری چیزوں خاص طور پہ اسٹوڈنٹ آرگنائزنگ کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. میری یونیورسٹی کے اندر میں نے ڈیفینیٹلی یہی فیس کیا تھا. سو یو نو پالیسی ریلیٹڈ کہ اسٹوڈنٹس کیا کہہ رہے ہیں اس میں سیکیورٹی کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے, پر ان کا بہت حد تک بہت ساری چیزوں کے اندر عمل دخل ہے. سو ڈیفینیٹلی تنگ نظری بہت.
منائل, جو اسٹوڈنٹس پاکستان سے باہر آتے ہیں جو یہاں پڑھ رہے ہیں اور خاص طور پہ جو یہاں بھی یوتھ ہے, وہ کس طرح سے پاکستان کی صورتحال پہ نظر رکھتی ہے اور کیا رائے رکھے ہوئے ہیں؟ انشمن آپ نے ہمارے ساتھ ہیں نیو یارک میں, انہوں نے اس حوالے سے پاکستان سے جو تعلق رکھنے والے نوجوان ہیں ان سے بات کی اور ان کی رائے جاننے کی کوشش کی. لیٹس ہیو اے لک.
اگر اس کا ہمارا ملک ڈیموکریٹک ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ اور فوج اور ان اداروں کا انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے, اور بس پالیٹکس تو پالیٹکس کی حد تک ہی رہنے چاہیے. جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کرتے رہنے کرنے دینی چاہیے, تو اس کا انوالومنٹ مناسب نہیں ہے.
ملک میں تو دیکھیں جی اثر ہوتا ہی ہے. اب جو پہلے بھی جب اس کو گرفتار کیا تو لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے, یہ کیا ہے, پھر ملک بند رہتا ہے, آٹھ آٹھ دس دس دن بند رہتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, لوگ توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں تو انڈائریکٹلی وہ کس پہ جاتا ہے؟ عوام کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ عوام پہ ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو ملک کو چلانے کے لیے کچھ چیزوں کو سمجھنا چاہیے, پیسفل ہونا چاہیے.
اگر سیاسی حالات ٹھیک ہوں گے تو ہماری اکانومی جو ہے وہ بہتر ہوگی, اور سب سے بہتر یہ ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے سیاسی حالات, اپنے سیاسی معاملات جو ہے مل بیٹھ کے حل کرنے چاہیے.
یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پچھلے 10-20 سال میں کتنی پارٹیاں آئی ہیں, ان نے کیا 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 ہے, کون کون سے صدر پکڑے گئے ہیں, ان کے خلاف کچھ نہیں کیا گیا. اور پھر جب ایک بندہ آیا جس کے ساتھ پوری عوام ہے, حالانکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک پوری رات میں سب کچھ الٹ دیا تھا, تو بندہ جب یہ دیکھتا ہے, کمپیرزن کرتا ہے, تو نظر آتا ہے کہ ذاتی ہو رہی ہے.
زاہد, یہ نیو یارک سے ہم نے اوپینین کچھ شامل کی پروگرام میں, کچھ اور بھی لوگ جو تھے وہ اس طرح کی رائے رکھتے ہیں. پاکستان میں اس وقت جو خاص طور پہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ایک جو فضا بن رہی ہے, مناہل بھی ابھی اس کا حوالہ دے رہی تھیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ گیت بن رہے ہیں, گانے بن رہے ہیں اور ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو پاکستان کی ایک پاپولیشن کا بڑا چنک, خاص طور پہ یوتھ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑا چنک یہ سمجھتا ہے کہ ملک کی فیصلہ سازی میں, کسی بھی فیصلہ سازی میں جو ملک میں ہوتی ہے اس میں ان کی آواز شامل نہیں ہے. کس حد تک ٹھیک ہے یہ؟
یہ بالکل 100% ٹھیک بات ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو 2019 میں پاکستان بھر میں مختلف یونیورسٹی کے جو طلبا و طالبات تھے انہوں نے اسی قسم کے جو ڈیمانڈس تھیں, جو رائٹس تھے ان کو سامنے لانے کے لیے پورے ملک میں اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچز کیے تھے. اور ان مارچز میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ جو یوتھ ہے, جیسے آپ نے بھی فگرز اور ڈیٹا کے ساتھ بتایا, وہ اس وقت سب سے بڑا حصہ ہے آپ کی پاپولیشن کا. اور اگر آپ کی پاپولیشن کا سب سے بڑا جو حصہ ہے اس کی ایسپیریشنز, اس کی جو خواہشات ہیں, وہ جو اس کے جو سیاسی خیالات ہیں وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہے آپ کے پولیٹیکل سٹرکچر میں, تو یہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا کرائسس ہے آپ کے ملک کے لیے, جہاں پہ آپ کو سائملٹینیسلی معاشی, سیاسی اور معاشرتی بحرانوں کا سامنا ہے اس وقت پاکستان میں. اس میں ایک بحران یہ بھی ہے کہ یہ جو فرسٹریشن آپ کو 9 مئی کو بھی نظر آئی, جس کے بعد جا کے انہوں نے سرکاری تنصیبات پہ بھی حملہ کیا, دوسری املاک پہ بھی حملہ ہوا, یہ کوئی ایک دن میں تو نوجوان جو تھے, چاہے وہ جس بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہو اس کے بارے میں میں بات نہیں کروں گا, لیکن ان سارے عوامل کے پیچھے جو 9 مئی کو ہوئے اور اس میں زیادہ تر نوجوان بھی شامل تھے, اس کے پیچھے جینون لوگوں کی فرسٹریشنز ہیں, ان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے اور ان کو نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی ایسے ایونیوز ہیں جس کے تھرو وہ پیسفل یا ڈائیلاگ کے مینس کے تھرو اپنی جو آوازیں ہیں ان کو سامنے لے کر آ سکیں. تو پھر جو رائٹ ونگ قوتیں ہیں یا جو ریئیکشنری قوتیں ہیں معاشرے میں, وہ ہم نے امریکہ میں بھی دیکھا ہے, وہ ہم ٹرکی میں بھی دیکھتے ہیں, وہ ہم انڈیا میں بھی دیکھتے ہیں, انہیں کے تھرو چینلائز ہو رہی ہیں یہ ساری جو
فرسٹریشن. آپ کو کیا لگتا ہے, یہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں جس طرح سے زاہد نے کہا کہ ان کو شامل نہیں کیا جا رہا, منصوبہ سازی میں کسی بھی طرح سے یوتھ کی آواز شامل نہیں ہے, آپ سمجھتی ہیں کسی طرح سے شامل ہو بھی سکتی ہے اگر سیاست کا حصہ نہیں ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کو ایک بڑی سپورٹ رہی یوتھ کی اور اب بھی سمجھی جاتی ہے کہ ایک سپورٹ ہے، چاہے وہ اوورسیز پاکستانیز میں ہو یا وہ پاکستان میں ہو. آپ کو لگتا ہے ان سارے واقعات کے بعد وہ پیچھے ہٹ جائیں گے ایکٹیو سیاست سے یا شامل نہیں ہوں گے ووٹ دینے کے لیے بھی؟
ان سوال آپ کے سوال میں دو تین سوال چھپے ہوئے ہیں. جہاں تک کہ پیچھے ہٹنے کی بات ہے، دل برداشتہ ہونے کی بات ہے، دل برداشتہ تو انسان بہرحال کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے. کسی بھی چیز کو مکمل کرنے کے لیے، کسی مقصد کے لیے کام کرنے کے لیے، آپ کو اس کے لیے کام کرنا پڑے گا اور وہ کام چلتا رہے گا. نوجوان اگر نہیں شامل ہوں گے تو سیاست ان کے لیے کام نہیں کرے گی، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے. حالانکہ ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم بھی خود بھی پارٹیسپیٹ کرتے تھے مارشز کے اندر تو محسوس یہی ہوتا تھا کہ اتنی ایفرٹ ڈال دیا تو اب تو پھل مل جائے گا اس کا، مگر یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی.
آپ کیا ڈسارٹ ہو کے نکلی پاکستان سے؟ آپ کو لگا کہ پھل نہیں مل رہا یا آپ واپس جائیں گی یا آپ اس ایفرٹ کو وہیں سے کنٹینیو کریں؟
یقیناً ڈسارٹ ہو کے تو نکلے اور پھر یہ اندازہ ہو گیا کہ ڈسارٹ ہونے کی کا اس تھیوری میں، اس ایکویشن میں وہ بیٹھتا نہیں ہے. آپ کو کام ہی صرف کرنا ہے تبھی کام چلے گا.
تو کنسسٹنسی رکھنی پڑے گی اسی طرح سے.
کنسسٹنسی رکھنی پڑے گی جس میں کہ ڈیفینیٹلی جو آپ نے بات کہی کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے نوجوانوں کی جو سپورٹ شامل ہے مگر وہ چینل نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی اسٹرکچر نہیں ہے، تو وہ آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس کی فیلنگ سرٹنلی ہے. مگر میرے خیال سے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں جہاں پہ ہماری پولیٹیکل انڈیپینڈنس نہیں رہی ہے، بہت زیادہ انوالومنٹ رہی ہے آرمی کی، اسٹیبلشمنٹ کی، تو ہمارا تو جو ہوم ورک ہونے والا ہے وہ اویئرنیس کے لیول پہ کہ لوگ یہ بات سمجھیں کہ
تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اتنی آگہی بھی اس حوالے سے شاید نہیں ہے.
اب نہیں ہے مگر آ بھی رہی ہے. دیکھیں
میں زاہد سے لاسٹ میں، میرے پاس پروگرام کے تین منٹس ہیں، زاہد سے بھی میں ایک اوپینین اس پہ لے لوں. زاہد، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نوجوان جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں اگر شامل تھے، فار انسٹنس اگر ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک میجر چنک تھا اور نوجوانوں کی پارٹی سمجھا گیا. اگر پی ٹی آئی کے اس وقت جو ہے اس کو مختلف ٹرمز یوز ہو رہی ہیں کہ ڈاؤن سائز کیا جا رہا ہے، اور اگر پی ٹی آئی مائنس ہوتی ہے یا ڈاؤن سائز ہوتی ہے، اس کے بعد یہ یوتھ کہاں جائے گی؟ کوئی اور پارٹی یہ یوتھ سمجھتی ہے کہ کہیں انکارپوریٹ ہو سکتی ہے یہ اس میں، یا کوئی اور پارٹی ان کو آپ سمجھتے ہیں اپنے پاس اکوموڈیٹ کر سکتی ہے؟
اب میں تھوڑا سا ایک تو ڈس ایگری کروں گا آپ کی بات کے ساتھ. آئی ڈونٹ تھنک اتنی جلدی پی ٹی آئی کہیں چلی جائے گی، کیونکہ ہم نے تاریخ سے بھی یہی سیکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں اس طرح سے،
میں نے یہ نہیں کہا چلی جائے گی زاہد، میں نے کہا کہ یہ کیا جا رہا ہے.
جی جی بالکل. میں اس آپ کا جو دوسرا پارٹ ہے سوال کا، اس پہ میں آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ سارے نوجوان کہاں جائیں گے جو پی ٹی آئی میں، اور جنہوں نے اپنی جو اسپیریشنز تھیں جس طرح بھی وہ پولیٹیکلی کریکٹ تھیں نہیں، انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اپنی ایسپیریشنز رکھیں. بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ٹی ایل پی کے پاس کچھ لوگ جائیں، کچھ پیپلز پارٹی میں جائیں، کچھ اور اس طرح سے جو مین سٹریم سیاسی جماعتیں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کے اندر اپنی جگہ بنانے کی کوشش کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ہمیں تھوڑا سا اکنالج کرنا چاہیے کہ خاص طور پہ 9 مئی کے بعد اور اس سے پہلے بھی پچھلے 1.5 سال کے اندر جس طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے یا ٹک ٹاکس کے ذریعے یا جنرلی جو اسٹوڈنٹس کیمپسز پہ آپس میں بات کرتے ہیں، ایک بہت بڑی چینج ہمیں پنجاب میں خاص طور پہ یہ نظر آئی ہے کہ اب ایٹ لیسٹ اسٹوڈنٹس جو ہیں، جو چاہے عام طالب علم بھی ہے، وہ آپس میں یہ بات کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہماری جمہوریت کے ساتھ کیا مسئلے ہیں،
جمہوریت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. زائد، کلوزنگ 30 سیکنڈز، آپ کو سمجھتی ہیں مناہل کہ اب جو ہے زیادہ پولیٹیکل سیوی ہے ہماری یوتھ؟
یقیناً میں تو یہی کہوں گی.
اور آپ سمجھتی ہیں کہ اب بھی دوسری پارٹیز کے پاس کوشن ہے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کا؟
بالکل بھی نہیں. پی ڈی ایم نے جو کیا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، سب کچھ آرمی کو بیسکلی بیک کرنے کے حوالے سے، ہونا تو نہیں چاہیے ان کو.
آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو اس پہ شاید بیکنگ نہیں رہے گی؟ ظاہر کا خیال ہے کہ اس پہ بیکنگ رہے گی. ناظرین، یہیں پہ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں اور اگلے پروگرامس میں اس حوالے سے اس ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
شنونده های گرامی سلام، و برنامه روایت امروز از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. آرزو دارم هر جو هستین صحت و سلامت باشین، برنامه ها را بشنوین. در برنامه امروز روایت امروز در رابطه با محاکمه یک سرباز نیروهای ویژه استرالیا صحبت میکنیم که در زمان حضور قوای خارجی در افغانستان ایفای وظیفه کرده و به اتهام کشتار غیر قانونی غیر نظامیان افغانستان متهم است. البته امروز پنجشنبه محکمش برگزار شده. آقای رابرت سمیت البته در سال 2010 میلادی عالی ترین افتخار نظامی استرالیا را هم به خاطر خدمت در افغانستان به دست آورد، اما بعد از او رسانه های استرالیا تحقیقات را کردن نشان داد که آقای سمیت با اتهامات مواجه است و اتهامات را بررسی کردند و ثابت شد که او واقعا دست به کشتار غیر نظامی ها زده. اما استرالیا پیش قدم شده به خاطر پیگرد و محاکمه کسانی که در افغانستان خدمت کرده و مرتکب جرایم جنگی شدن، اما آیا دیگه کشورهای هم پیش قدم خواهد شد؟ آیا این میتونه یک مثال باشه برای دیگه کشورها که در 20 سال گذشته که سربازاشان در افغانستان بودن، حضور داشتن و مرتکب جرایم شدن؟ طبق گزارش‌ها، البته گزارش‌های مصدقی هم وجود داره، از این اقدام استرالیا البته دیدبان حقوق بشر هم استقبال کرده. البته دیدبان حقوق بشر در استرالیا و ابراز امیدواری کرده که تحقیقات از این سرباز و که جرایمش ثابت شده یک آغاز باشه برای کشورهای دیگه هم که اتهاماتی را که به سربازاشان وارد هستن مورد بررسی قرار بدن، تحقیق کنن و امو عدالت برقرار شود. در برنامه امروز از آقای دکتر صاحب حیدر عادل تحلیلگر مسائل سیاسی دعوت کردیم تا در رابطه با این موضوع بحث کنن، ابعاد مختلف با شما و ما تحلیلشان شریک بسازن. آقای عادل خوش آمدین، در خط هستین.
بله، درود بر شما و شنوندگان گرامی برنامه وزین شما. بله، من صدای شما را دارم.
بسیار خوش آمدین، ممنون از وقتتان و از حضورتان در این برنامه. اول کمی معلومات بدین، به نظرتان چطور که استرالیا پیش قدم شد در میان تعداد کشورهای زیادی که سربازایشان در افغانستان ایفای وظیفه کردند و همچنان در برخی موارد متهم به ارتکاب جرایم جنگی هستند، اما دیگرها خاموش ماند و استرالیا پیش قدم شد و این گام برداشت و اتهاماتی را که به یکی از سربازانش وارد بود البته ای را بررسی کرد؟
بله، ببینین، گرچه در طول چند سال اخیر ما شاهد بعض اقدامات از طرف مقامات قضایی، البته بخش نظامی ایالات متحده آمریکا، انگلستان هستیم و بودیم که بعضی از سربازایشان یا سایر منصبای از اینا که مرتکب بعضی جنایات در افغانستان شده بودن، اونا را در محکمه فرمایشی دعوت کردن و گفتن یا براءت دادن یا مثلا یک جزای کمی را اونا را سوق دادن. اما قضیه استرالیا یک مقدار پیچیده تر است از جهت جنایات جنگی و در پالوی از او واقعا میبینیم که در اینجا مسئله عدالت اجتماعی، حقوق بشر، انسانی، عدالت انسانی و اینا نهادینه شده و وقتی که روزنامه های از اینا، ژورنالیست های از اینا در افغانستان فعال بودن و اینا امی جنایات کود کردن و بالاخره او را رسانه‌ای ساختن و دولت استرالیا را مجبور کردن که دست به اقدامات متقابل بزنه و این سر و صدا را باید خاموش بکنه، بنابراین عدالت باید تأمین بکنه. از این لحاظ یعنی در کل استرالیا پیش قدم است که واقعا ما این حرکت از اینا را تقدیر میکنیم. اما در پولوی ازو میبینیم که جنایات را که از آخر استرالیایی مرتکب شدن تنها یک آقای اسمیت نیست، یعنی متهم امی لحظه حدود 25 سرباز از اینا هست که در طول زمان وظایفشان در افغانستان اینا جنایات مرتکب شدن که این جنایات وقتی که فهرست کردن یعنی در حدود 40 قضیه هست، 40 دوسیه هست، 40 حادثه هست که البته قضات دولت آمریکا ببخشید دولت استرالیا میگه که ممکن بعد از بررسی های نهایی ای از 40 پایان بیاید، اما ای خود از این یک رقم بسیار درشت است، 40 قضیه و 25 سرباز متهم به جنایات جنگی هستند. به طور نمونه چون ای آقای اسمیت خودش به اصطلاح دعوی حقوقی کرده بود و روزنامه ها را متهم کرده بود که علیه ازی گویا شهادت ناحق دادن، اما امروز اول جون محکمه عالی نظامی حقوقی سیدنی پایتخت استرالیا ادعای آقای اسمیت رد کرد و اتهامی که بالای شوارد شده بود او را معجز آخت و گفت که این روزنامه ها و جورنالیست هایی که کود کرده بودند این جنایات و اتهام وارد کرده بودند علیه ازی این واقعیت داره، بنابراین این را متهم شناختند و گفتند که در ارتباط با متباقی سربازا هم ما این مسئله را پیگیری میکنیم.
بسیار زیاد تشکر. و استرالیا یک کاری که از شما هم استقبال کردین و دیدبان حقوق بشر مستقر در استرالیا هم ابراز امیدواری کرده که دیگر کشورها هم از این یک مثال بگیرن و امی بادار کنه دیگر کشورها را هم که در رابطه با جرایمی که سربازانشان در افغانستان مرتکب شده تحقیق کنن. شما فکر میکنین یک مثال بر دیگر کشورها باشه؟ آیا کشورهای دیگه هم امی مثال استرالیا را تعقیب خواهند کرد، پیگیری خواهند کرد سربازانشان؟
بسیار بسیار به سوال دقیق و بجا هست. ببینیم اتهامات تقریبا بالای اکثریت کشورهایی که در افغانستان در طول 20 سال اونجا حضور نظامی داشتن و فعالیت کردن اتهامات زیادی علیه اکثریت از اینا وارد است و اکثریت سازمان های بین المللی هم و یا ژورنالیست های خودشان یا دیدبان حقوق بشر و امثال از اینا هم که در این زمان در افغانستان بودن و همه مسائل یادداشت کردن یا فیلم برداری کردن یا در صحنه ها حضور داشتن و همه را شاهد عینی هستند، اینها دارن نزد خود. اما متاسفانه کشورها در برابر این عملکرده خاموش است و این جنایات تقریبا در برابرش چشم پوشانده. من امیدوار هستم که این حرکت نمادینی را که دولت استرالیا در ارتباط به این جنایات جنگی برداشت و اولین اقدام است انجام داد و سرباز خود محکمه کرد در حالی که او بلندترین مدال نظامی به نام صلیب ویکتوریا را در سال 2010 از خود ساخت و این به نام بهترین سرباز مفتخر ساختن، اما بازم مدالش هم ازش گرفتن و بالاخره محکوم شد به زندان و ثابت شد که این جنایت انجام داده. از این لحاظ من مطمئن هستم که اگر کشورهای دیگه در جهان که در افغانستان سرباز داشتن و در سربازهای از اینا جنایات جنگی مرتکب شدن مجبور هستن که دست به این عمل بزنن و تقلید بکنن از استرالیا، اگر نکنن مطمئنن که در نزد جامعه جهانی، در نزد مردم افغانستان، در نزد سازمان های بین المللی مثل حقوق بشر و همسال از اینا، اینا محکوم میشن. امروز نه فردا حتما همه طوره که سر و صداها را روزنامه ها در استرالیا بلند کردن، ما مطمئن هستم که همه تو روزنامه ها، همه تو ژورنالیست های با شهامت در سر و سر جهان پیدا خواهد شد که صدا بلند بکنن و یک تعداد از این اسافر و یا صاحب منصبای اینا را که جنایت جنگی را مرتکب شدن بلند بکنن. اگر نکنن اینا در نزد تمام مردم افغانستان محکوم هستند و هیچ کسی اینا را نمیبخشه.
تشکر. و البته جنایات در افغانستان، چون این قضیه هم مربوط به افغانستان است، جنایات بشری، جنایات جنگی، قتل‌های فراقانونی در افغانستان یک مسئله تازه نیست. تنها خارجی‌ها مرتکب از این نشدن، خود افغان‌ها هم در حداقل 40-45 سال گذشته بسیار زیاد موارد را متهم هستن یا قضایای را جنایاتی را مرتکب شدن که خیلی نابخشودنی است. اگر به متازه ترین تاریخ بر بگردیم، از سال 1978 به این طرف جنایات بسیار هولناکی در افغانستان رخ داده که در هیچ دوره از حکومت‌های افغانستان در هیچ رژیم پیگیری نشد. مثلا جنایاتی که پیش از رژیم جمهوریت در افغانستان رخ داد، مثلا زندانی های پلچرخی که کشته می شدن در پلیگون گپا، چرا از سوی دولت 20 سال گذشته رژیم جمهوریت پیگیری نشد؟ چرا این قضایا را هیچ وقت کسی یاد نکرد؟ اگرچه لست یک تعداد زیاد قربانی ها هم که حدود اگر اشتباه نکنم 5000 بود که از سوی یکی از نهادها نشر شد، اما هیچ وقت مسئله پیگیری از اینا مورد بحث نبوده. چرا؟ دلیل چی بوده؟
بله، ببینین، بسیار سوالتان بجا هست، دقیق هست. واقعا از زمانی که در افغانستان جنگ آغاز شد الا امروز که بیشتر از 14 هست، همونطوری که شما بیان کردین، بسیار افراد و اشخاص هستن و بودن که جنایات جنگی را مرتکب شدن، پولی زود جنایات حقوقی و بشری را مرتکب شدن، به ده ها و هزارها انسان بدون محکمه، بدون جرم به زندان ها بردن و اونا را به پلیگون ها سپردن و از بین بردن. اما طوری که شما شاهد هستن و مردم افغانستان شاهد هستن، در زمان دور مجاهدین قمندان های از اینا زمانی که بین خود جنگایی را آغاز کردن، یعنی به اصطلاح جنگای خانگی آغاز شد، مثلا مردم کابل به خصوص شاهد هستند که در راکت پراگنی های گلبدین حکمتیار بیشتر از 70,000 باشنده شهر کابل کشته شدند، از بین رفتن. این که چقدر آواره شد و دربدر شد و مهاجر شد، از ایش صرف نظر میکنیم. این کسایی که گویا کشته شدند و ناخر از بین رفتن. همینطور در دوران طالبا اگر ببینیم چقدر انسان ها دور اول از اینا کشته شد، به تعقیب از او وقتی که در 20 سال اخیر ما محاسبه میکنیم، یا طالبا یا گروه های دیگه که علیه دولت میجنگیدن، اینا واقعا جنایات جنگی را مرتکب شدن، جنایات دیگه و بشری را مرتکب شدن که بناحق به خاطر انتقام گیری از دولت، اما افراد ملکی را اینا آماج قرار می دادن. در اکثریت ولایات افغانستان اگر شما دیده باشین، ارقام افراد ملکی که شامل زن، مرد، طفل، پیر و جوان هست به هزارها می رسه. مسئله نظامی را یک طرف می گذاریم.
آقای عادل، ببخشید من صحبتتونم قطع کردم. به نظرتون چرا رژیم های افغانستان حداقل این قضیه را هیچ وقت یاد نکردن؟ چرا مثلا در رژیم جمهوریت، خودش یک رژیم دموکراتیک بود، این قضایا بسیار زیاد برش دادخواهی هم شد، حتی لیست کسانی که قبل از رژیم جمهوریت کشته شدن یا زندانی شدن اینا برآمد، نشر شد، اما هیچ یادی نشد. یعنی سوال ما ایست که آیا رژیم، مثلا رژیم جمهوریت اگر بگیریم، آیا اینا در افغانستان توانایی به محاکمه کشاندن و معرفی ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران جنگی را نداشتن، یا که با قضیه با مصلحت برخورد کردن؟ کدام یک؟
بله، ببینیم اینجا دو مشکل در برابر این نظام ها وجود داشته. مشکل اولی هست که افرادی که جنایات جنگی را انجام دادن یا مرتکب شدن که در لیست ها بودن، نام هایشان ثابت بوده، حتی بعضی از مقام ها و ارگان های بسیار بلندپایی دولتی گفتن که ما این لیست داریم، مثل وزیر داخلی وقت دوران آقای کرزی و بعضی کسای دیگه در پارلمان افغانستان از این مسئله یادآوری کردن، گفتن لیست ها ترتیب شده، اما کسی جرأت نکرد که این لیست علنی بسازن، افشا بکنن و چی رسد به این گناه رو به محکمه بکشن. دلیل اولی این بود که اینها مصروف جنگ‌های داخلی بودن که مجال عزیزه نیافتن که برسن به این مسئله قضایی. موضوع دوم، اونهایی که مستقیمن دست به این جنایات زدن و مرتکب این جنایات شده بودن، اینا خودشون در رأس قدرت قرار داشتن، بلندترین مقام های دولتی را اینا اشغال کرده بودن. پس اون دولت را که ما بگوییم که اینا را به محکمه بکشانن، اصلا خود از اینا دولت بودن. این با تأسف براتون بگوییم که تقریبا 80% یا 70% افرادی که در حکومت های دوران آقای اشرف غنی و آقای کرزی در رأس دولت قرار داشتن، همه از اینا کماندان های دیروز بودن، رهبرای احزاب سیاسی دیروز بودن که در جنگ ها مرتکب جنایات شده بودن و امروز آمدن بلندترین چوکی ها را گرفته بودن. پس ارگان و مقامی که بتونه یک وزیر برحال بکشانه با پای محکمه، او تو ارگانی وجود نداشت. اینا مصلحت ها را پیش گرفتن، اما که شما گفتین از بخاطر مصلحت ها، بخاطر گذشت از قضایا چشم پوشی کردن و عدالت خواهی را فراموش کردن، حقوق مردم را فراموش کردن، پایمال کردن، خواسته های مردم را مد نظر نگرفتن و ده ها مطلب دیگیره که ازشان انتظار میرم که باید بررسی بکنن، متاسفانه نکردن.
عدل صاحب، به نظرتان اگر یک رژیم یا یک دولت همی قضایا را پیگیری کنه، مثلا در کشوری مثل افغانستان که جنایات جنگی و نقض حقوق بشری تا امروز جریان داشته و در گذشته بوده و تا امروز هم ادامه داره و هیچ وقت دولت‌های باثبات هم نبوده، آمدن و رفتن، مثل که ما می‌بینیم طالبان آمد باز رژیم جمهوریت باز طالبان همین قسم قبل از او آمدن رفتن، به نظرتان دادخواهی، تامین عدالت، بعد برقراری عدالت بر قربانیان چقدر میتونه در ثبات یک رژیم، در قوت یک رژیم، در اعتماد مردم به یک رژیم کمک کنه که او رژیم حداقل بتونه پایدار شوه، یعنی هر روز با یک شکست مواجه نشوه؟ شما فکر میکنین این مسائل در شکست های رژیم ها هم تاثیر داشته؟
بسیار زیاد، بسیار زیاد، بسیار گپتان دقیق است. واقعا یکی از عوامل سقوط رژیم جمهوریت، یکی از عوامل اساسی از این مسئله است که اینها نتونستن اعتماد سازی در جامعه بکنن و از اون لحاظ مردم خشک کردن با اینا. همه ما شاهد هستیم که در آخرین دور انتخاباتی که با وجود ازی که در اون دستکاری شد، تقلب شد و ده ها کار دیگه صورت گرفت که تا آقای اشرف غنی را به زور به نیرنگ آوردن رئیس رئیس جمهور بالای گرده های مردم نصب کردن، کمتر از 1 میلیون انسان که واجد شرایط در حدود 16 میلیون اعلان کرده بودند که واجد شرایط هستند برای انتخابات، اما کمتر از 1 میلیون انسان سهم گرفت. در اونا هم از مجبوریت زیاد سهم گرفتن، به این معنا که برشان پول داده شد، برشان خوراک و مواد خوراکه و لباس اینا وعده شد، با خاطر از امون یک مقدار پول ناچیز اینا آمدن رای دادن. این نشان دهنده از این بود که دولت نتونست اعتماد سازی در بین مردم بکنه و مردم به می لحاظ که خواسته های بسیار زیاد داشتن، هم از لحاظ مسائل جنایات جنگی و قربانی هایی که در این رژیم ها داده بودن، به خاطر فساد مالی، به خاطر ده ها موضوع پرابلم های دیگی که اینا خودشان خلق کرده بودن، مردم روی گشتاندن و یکی از عوامل باعث همی شد که این رژیم ها سقوط بکنه. بنابراین در آینده هم اگر رژیم هایی که میایه، البته ما طالبان رو گفته نمیتونم، ما همه ما مردم افغانستان شاهد هستیم که در رأس گروه متحجر به اصطلاح آدم کش و انتحاری. ببینین وزیر داخلی فعلی طالبا خلیفه حقانی هست، خودش در کانتیننتال یا در نمیفهم در یکی از هتل‌های کابل تمام خانواده هایی را که اولادشان انتحاری کرده بودند اونها را دعوت کرد، بر از اونها پول نقد داد، تقدیر کرد و از انتحاری ها حمایت کرد و گفت کار خوبی کردند. بنابراین این ببینیم ما شاهد هستیم که خودشان از عمل کرده جنایت خود اینو تقدیر میکنن.
آیا شما فکر میکنین طالبان با پیامدهای عملکردهایشان در آینده مواجه شوند، یعنی کسایی باشه که اینا را دادگاهی کنند؟
من امیدوار هستم که هم مردم افغانستان اگر فردا روز میتونن سرنوشتشان خودشان تعیین بکنن، یک رژیم عدالت خواه، یک رژیم واقعی، یک رژیم مردمی را انتخاب بکنن و بیارن او را به سر قدرت، من مطمئن هستم که هر رژیم انسانی، هر رژیم که از بین مردم به پا خواسته باشه و به قدرت برسه، واضح هست که نه تنها طالب آره، اینمی چهار ده حوادثی که در افغانستان آمد و بناحق مردم کشته شدن، همه از اینا رو به پای میز محکمه باید بکشانن و اینا رو محکمه بکنن و عدالت تامین بکنن. اگر اینا نکنن، ما از جامعه جهانی میخواییم که باید عدالت تامین بکنن، اینهایی که مرتکب جنایات جنگی شدن و انسانهای بیگناه را کشتن اینا را باید با میز محکمه بکشانن و با جزای اعمالشان
هست. عدل صاحب تشکر و ببخشید که صحبتتان اگر خطا نکده باشم. خب شما از محاکمه جامعه بین المللی گفتین، معلوم است که در افغانستان طی امی چندین دهه محاکمه بسیار قوی و قابل اعتماد وجود نداشته که بتانم طوری که شما گفتین مجرمین را که قدرتمند بودن حتی در سطح حکومت بودن با محاکمه بکشانن. حالا جامعه جهانی چه کنه؟ جامعه جهانی خونه میره که مثلا خانه به خانه بگرده مجرمین پیدا کنه و در افغانستان و به دادگاه بکشانه. اگر از افغانستان صحبت کنیم و کشورهایی را که مثل استرالیا یکی از سربازانش به محاکمه کشاند بگذاریم به جای خود، در مورد جنایاتی که خود افغان ها مقامات در افغانستان کردن، خب حالا داخل افغانستان خب محاکم دهی دهه گذشته و حدی قوی نبوده که کار کنه و جامعه جهانی چطوری کار میتونه، افغان ها چی میتونن بکنن که جامعه جهانی را وادار کنه یا امو نهادهایی که وجود داره به سطح بین المللی اینا را مجبور کنه که امو ناقضین حقوق بشر جنایتکارا را بتونه پیگیری کنه و امو معلوم شوه سیار سفید روشن بسازه؟
بله ببینیم اینجا بسیار ساده هست، از چند جهت میتونه این مسائل پیگیری شود. اولی که نهادهایی که در افغانستان در طول این زمان مدت فعال بودند، من مطمئن هستم که اونها چشمگیرها، اسناد، مدارک، فکت‌های فراوان دارند که چنین اعمال را افراد و اشخاص یا گروه ها انجام دادن، جنایات مرتکب شدن و یک کود شده پیش همیشان. همینطور خود مردم افغانستان شاهد عینی حوادث و قضایا هستند که میتونن شهادت بدن در ارتباط به این مسئله. از جانب دیگر سازمان ملل، خود دولت فدرال آمریکا لیست تروریست ها را دارن نزد خود که یکی از جمله امی آقای حقانی است، سراج حقانی است که وزیر داخلی طالبا امی لحظه است. این در لیست سیاه نامش از $10 میلیون بر سر ازی دولت آمریکا جایزه تعیین کرد که در صورتی که ایره شما پیدا بکنیم این جایزه بر شما سپرده میشه. اما او عملا در برابر کمری تلویزیون ها حاضر میشه، موقعش، خانهش، جای وظیفه و محلش هم روشن است، واضح است که در کجا کار میکنه. اما متاسفانه این کشورها، این مقامات، این دولت ها و این محاکمات بین المللی مثل محکمه هاگ یا امثال از اینا میبینن این قضایا را، متوجه هستن، به شمول ملل متحد، به شمول سازمان بین المللی و بشر همه چیز را میبینن، اما ملحوظات را مد نظر گرفته چیم پوشی میکنن. یا اینی که میگن خب امروز نمیشه، بناهن نظر به اینی مشکلاتی که وجود داره ما انتظار میکشیم برای فردا. اما این انتظارا را ما متبینیم امروز که 45 سال، حداقل 45 سال از این انتظارا گذشته. و هیچ جایی
مصلحت اندیشی با کنار آمدن با مجرمین خودش یک نقض قانون نیست؟
مکمل نقض قانون است، گناه است و شریک بودن با همین جنایتکارا هست. تیر مردم افغانستان به هیچ قیمت نمی بخشند. از این لحاظ اگر می خواهند که عدالت نهادینه بسازند، حقوق مردم افغانستان پایمال شود و خواسته های مردم افغانستان برآورده شود، حداقل مردم افغانستان از لحاظ روحی و روانی تقویه بکنند، باید یک کار را انجام بدن، جلوی از این مسائل بگیرن. این به این معناست که ما به گذشته را ترمیم کرده نمیتونیم، چیزی که صورت گرفت شد، اما این عمل کرده اگر به شکل واقعیش صورت بگیره، من مطمئن هستم که گروه ها و افراد اشخاصی که در آینده در برابر مردم نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر دنیا زمانی که در اینطور مسائل قرار میگیرن، جنگای اتفاق میفته، خانه جنگی ها میشه یا بین مملکت ها میشه یا به هر سطح سویه صورت میگیره، اونها دیگه جرات نمی کنن که دست به اینطور اعمال جنایتکارانه بزنن و جنایات جنگی را مرتکب شوند. اما اگر در افغانستان چشم پوشی شود، در عراق چشم پوشی شود، در سوریه چشم پوشی شود و در ده ها کشور دیگه جهان که امروز جنگای خانمانسوز جریان دارد، از هر کدام از این آگه ما چشم پوشی بکنیم، و این معناست که نه عدالت تامین است، نه حقوقی هست، نه حقوق بشری هست، نه جامعه جهانی هست. و واضح است که همه عسکرم جرات میگیره به کشتن بیگناه ها، صاحب منصبش هم و کشورها هم جرات میگیرن، میگن بازخواست وجود نداره، بنابراین ما چی که دل ما میخواهیم میکنیم. پس ما امی کار را که دولت استرالیا کرد، این را منعیس یک نمونه باید قرار بدیم و از امی ما باید استفاده بکنیم، پند بگیریم، امی را باید یک الگو در سراسر دنیا به شمول افغانستان باید عملی بکنیم.
آقای عادل، تنها یک دقیقه کمتر مانده، خود فقط یک سوال کوتاه اگر بگوین، خود قربانیان امی جنایات هم کدام راهی دارن که، چون این جنایات فراموش میشه، کسانی که جنایت هم میکنن و کسانی که دیگه هم که او شاهدش میباشن، بسیار انسان ها امی عادت دارن که زود فراموش میکنن، اما خود قربانیان چی کرده میتونن در اینجا، اگر کوتاه بگوین چون وقت خیلی کم است.
یک راه وجود داره، یعنی خانواده های اینا میتونن به مراجع مربوطه که در هر کشور اینا نمایندگی دارن، مثل سازمان حقوق بشر، مثل ده ها سازمان های بین المللی حقوقی که وجود داره، برای اینا شکایت بکنن، نامه های رسمی بسپرن، از طریق وکلای اگر امکانات دارن از طریق وکیلای خود اقدام بکنن و به اصطلاح وادار بسازن این منابع بین المللی، سازمان های بین المللی را که حقوق از اینا را باید تامین بکنن و این کسای جنایتکارا را به محکمه بکشانن.
بسیار زیاد تشکر از شما محترم دکتر صاحب حیدر عدل از تحلیلتان، از وقتتان که تا حال با ما بودین. برنامه روایت امروز البته آخرین لحظاتش از به پایان میرسه و از شنونده های عزیز هم سپاسگزار هستیم که برنامه را دیدن و شنیدن. برنامه دوم صدای شماست، منتظر زنگتان هستیم، زنگ بزنین به برنامه صدای شما، نظریات، سوالات و تبصره هایتان با ما و مسئولین شریک بسازین. از برنامه روایت امروز ما فوزی احسان با شما خداحافظی میکنم.